دین کا اصل کانٹینٹ جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے, وہ ٹیکسٹ کی فارم میں ہے, لیکن ظاہر ہے ٹیکسٹ کو سمجھنا تو انسان کو ہے, جب ہم سمجھیں گے تو ایک فہم وجود میں آئے گا. ایک
قرآن اور سنت دونوں,
قرآن اور سنت میں ٹیکسٹ موجود ہے, مگر اس کو ہم سمجھیں گے, جب سمجھیں گے تو انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہوگا اور اس طرح سے جو ہے وہ فکر وجود میں آئے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو چونکہ میں آج سمجھوں گا, آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے موجود نہیں ہے, میں آج ان کی تعلیمات کو سمجھوں گا, مگر جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ان کے جو اولین مخاطبین تھے صحابہ کرام, ان کا بھی اس وقت آپس میں دینی فہم کے اندر اختلاف ہو جاتا تھا, رسول کی موجودگی میں ہو جاتا تھا, اس کی کیا پھر بنیادی وجہ ہے؟
دیکھیے اس میں دو چیزوں کو الگ الگ کر لیجیے, یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ دنیا میں موجود ہیں تو میں سمجھنے کا عمل ہی کیوں کروں گا؟ یعنی وہاں تو مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے پاس وہ ہستی موجود ہے جو خدا کی بات کی نمائندگی کرتی ہے.
بالکل ٹھیک ہے,
یعنی وہاں میں الگ سے اپنی نشست جماؤں گا کیوں؟ میں بارگاہ میں حاضر ہوں گا, جو بات کہی جائے گی اس بات کو سنوں گا. وہاں تو مجھے سمینا و آتانا کی جگہ پر کھڑا ہوں.
بھی اختلاف ہوتا تھا نا.
نہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں پورے دین کی تعبیر زیر بحث آئے گی نہیں.
اچھا ٹھیک ہے. اچھا,
اب رہ گئے یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے میں کوئی اختلاف ہو گیا یا انڈرسٹینڈنگ میں,
ٹھیک ہے,
تو اب آپ مدینے کے اندر موجود ہیں تو جا کے حضور سے پوچھ لیں گے, بات ختم ہو جائے گی. دسیوں مثالیں آپ کو تاریخی ذخیرے میں ملتی ہیں جس میں لوگوں نے آ کے اپنا اختلاف بیان کر دیا, ختم ہو گئی بات. لیکن دور کے کسی شہر میں ہیں, کسی دوسری جگہ پہ موجود ہیں, یا حضور دنیا سے چلے گئے, تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ لوگوں نے جو کچھ سمجھا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے وہ بیہیو کریں گے نا, تو بحث بھی ہو جائے گی. تو حضور کی زندگی میں بھی اختلاف ہو جاتا تھا, لیکن اس اختلاف کے لیے راستے دو ہی تھے, یعنی یا تو آپ کے پاس لوگ موجود ہیں, ملنے کا موقع مل گیا. ایسی ملاقاتوں کی رودادیں بھی نقل ہوئی ہیں جن میں باہر سے لوگوں نے آ کے کہا کہ ہمیں بات پہنچی تھی, ہم اس سے یہ سمجھے, آپ ذرا اس کی وضاحت فرما دیجیے. تو وہاں تو یہ صورتحال موجود ہے, لیکن انسانی معاملات انسانی معاملات ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ خود حضور نے بعض موقعوں کے اوپر لوگوں کو بھیجا, خود مقرر کیا اور یہ کہا فلاں کام اس طریقے سے کرو, اس میں اطلاق میں جا کے مسئلہ ہو گیا. یعنی مثلا یہی کہا کہ وہاں جا کے عصر کی نماز پڑھ لینا یا عصر کی نماز تک وہاں پہنچ جانا, تو یہاں پہ فہم کا مسئلہ نہیں ہوا, اطلاق کا مسئلہ ہو گیا. یعنی مدعا کیا تھا؟ کیا یہ تھا کہ آپ کو ہر حال میں پہلے پہنچنا ہے؟
احد کے میدان میں فرمایا تھا یہاں کھڑے رہنا,
یہاں کھڑے رہنا. بہت سی چیزوں کے بارے میں اس میں بھی ظاہر ہے کہ کیا اختلاف پیدا ہوا, کیا کوئی لوگ نافرمانی کرنا چاہ رہے تھے؟
نہیں,
انہوں نے یہ خیال کیا کہ جنگ ختم ہو گئی, ہمارے لیے حکم یہیں تک تھا. تو اس لیے یہ اختلافات انسانی اختلافات ہیں, یہ ہوں گے. لیکن صحابہ کے زمانے میں یہ تصور کرنا کہ پوری دین کی تعبیر زیر بحث آ جائے گی, یہ خلاف فطرت ہے, ہو ہی نہیں سکتا. یہ زیر بحث آنی ہی ان کے بعد.
نہیں جاوید صاحب, آپ نے جن دو واقعات کا حوالہ دیا کہ وہ بنو قریظہ کا جب معاملہ ہوا, عصر کی نماز پڑھنی تھی, وہ ظاہر ہے وہ وقت کے اندر اختلاف ہو گیا, یا جنگ کا آپ نے بتایا اسٹریٹجی کا اختلاف ہو گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو جب ہمارا کوئی بھی مفسر جب اس کی تفسیر لکھتا ہے تو اس سے جب وہ احکامات نکالتا ہے تو کہتا ہے جی اس فلاں حکم میں ابن عباس کی رائے یہ ہے, ابن مسعود کی رائے یہ ہے, حضرت علی کی رائے یہ ہے, تو وہ تو دینی احکام کے بارے میں ان کی آرا الگ الگ ہمیں ملتی ہیں, حالانکہ وہ سارے کے سارے اولین مخاطبین میں سے تھے, ان کی آرا پھر الگ کیسے ہو گئی ہیں؟
اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قرآن مجید کا درس دیا تھا بیٹھ کر؟
قرآن تو وہ پوری کا پورا قرآن ہی تو پہنچانے آئے تھے,
قرآن ہی پہنچایا
سمجھانے بھی آئے تھے.
نہیں نہیں, سمجھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی, عربی مبین میں نازل ہوا, کوئی سوال پیدا ہو گیا آپ نے جواب دے دیا. ذرا مجھے نکال کے دکھائیں کہ خود براہ
عربی مبین میں نازل ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ ہم اسے پڑھا بھی دیں گے اور اس کا بیان بھی ہم ہی کر دیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ بھی نہ کہتا,
وہ بیان بھی اللہ ہی نے کیا. وہ بیان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے وہ بیان یہ نہیں ہوتا کہ کسی بات کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے, وہ اطلاقی بیان ہوتا ہے. مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو, اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکام بیان کیے تو ایک مقام پہ اوپر یہ کہا کہ اگر بہن بھائی ہوں تو ماں باپ کا حصہ لوٹ جائے گا.
ٹھیک ہے,
اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا ہی لطیف اور اچھا اشارہ تھا کہ آپ خود سمجھ لیں کہ اس صورت میں بہن بھائیوں کو وہ حصہ ملے گا جو آپ کی اولاد کا حصہ ہے.
ٹھیک ہے,
لوگ اس کو سمجھ نہیں پائے, اس اطلاق کو نہیں سمجھ پائے, سوال کرتے رہے, یہاں تک کہ سورہ نساء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا. تو یہ جو بیان کے معاملات ہیں, ایسے ہی مثلا طلاق میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم لوگوں کو کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کرنا ہے, اس کی توضیح کے لیے بعض سوالات پیدا ہوئے, اس کا جواب دے دیا. عدت کے بارے میں بعض احکام وزیر بحث آ گئے, تو یہ جو قرآن مجید میں مختلف تبیین کی آیات آئی ہیں جن میں یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سب ہیں جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہ پورا کر دیا. بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جب آپ سنتے ہیں تو کیا آپ کو لفظ کے سمجھنے میں کوئی دقت پیش آ گئی ہے؟ شاید آپ صحابہ کرام کے پورے تاریخی ریکارڈ میں 8-10 سے زیادہ مثالیں نہ نکال سکیں اس کی. قرآن مجید ایک واضح کتاب ہے جو آپ کو ملتی ہیں. کسی حکم کے اطلاق میں مسئلہ پیش آ گیا اس کی مثالیں ملیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکم دیا ہی اس طرح جاتا ہے کہ وہ اپنے تمام اطلاقات سمیت بیان نہیں ہوتا. روزے ہی کے حکام میں دیکھ لیجئے, یہ بیان کر دیا گیا کہ اگر کوئی مریض یا مسافر ہو,
ٹھیک ہے,
سوال پیدا ہو جائے نا کہ ایک خاتون ہے مریض بھی نہیں مسافر بھی نہیں لیکن بچے کو دودھ پلاتی ہے, ویسے ہی مشقت سے دو چار ہو جاتی ہے, علتوں پر قیاس کرنے کا مسئلہ ہے, اسی طرح مسے کا مسئلہ پیدا ہو گیا. تو یہ جو جتنی چیزیں ہیں ان کو آپ یوں نہ خیال کیا کریں کہ یہ قرآن مجید کوئی عربی مبین میں نہیں ہے اس لیے نہیں. نہیں, جو بھی کتاب اتنے بڑے کینوس کے اوپر ایک چیز کو زیر بحث لائے گی اس میں بے شمار اطلاقی اجتہادی مسائل ہوں گے, وہ پیدا ہو جائیں گے. یہ جو آپ مثالیں دے رہے ہیں صحابہ کرام کی, تو صحابہ کرام رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کافی عرصہ دنیا میں رہے ہیں. اس کے بعد جب انہیں یعنی حضور کی موجودگی میں, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مثال کے طور پر میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتا ہوں, میں وہاں پہ علمی کام کرنے کے لیے بیٹھوں گا, حضور کی موجودگی میں تو میں سعادت سمجھوں گا کہ بارگاہ میں حاضر ہوں, کوئی خدمت انجام دوں, کسی ذمہ داری پر اگر کھڑا کیا جائے تو اس میں جو کچھ میں کر سکتا ہوں کروں, وہاں میری آرزو یہ ہوگی. لیکن آپ کے بعد انہوں نے اپنے حلقے بنائے, درس دیے, لوگوں کو قرآن سکھایا, اس میں بہت سے لوگ ہیں یعنی جس کو آپ علم کی دنیا کہتے ہیں وہ اس کے بعد شروع ہوئی. موجودگی میں کیسے شروع ہوگی؟ موجودگی میں ہو نہیں سکتی شروع, یہ بعد میں شروع ہوئی. اس میں صحابہ کرام میں جو لوگ علماء صحابہ ہیں, مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود ہے, حضرت عبداللہ بن عمر ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس ہیں, عبادلہ ثلاثہ کہا جاتا ہے ان کو, حضرت زید بن ثابت ہیں, حضرت معاذ بن جبل ہیں, اسی طرح اور بہت سے جلیل القدر صحابہ ہیں جنہوں نے تابعین میں سے شاگردوں کو باقاعدہ دین کی تعلیم دی, سکھایا, پڑھایا, یہ سارے معاملات کیے. تو علم کی روایت ہمیشہ بعد میں پیدا ہوتی ہے,
ٹھیک,
یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ موجودگی میں, موجودگی میں کسی میرے آپ جیسے عالم یا طالب علم کی تو پیدا ہو سکتی ہے, پیغمبر کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں. پیغمبر کی موجودگی میں ہر شخص یہ چاہے گا کہ وہ آپ کی بات سنے, وہ آپ کی بات کو کان دھرے, وہ آپ کے احکام پر عمل پیرا ہو.
بلکہ وہ کہتے بھی تھے کہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے.
پھر یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی غار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو درس و تدریس کر رہے تھے؟ بھئی ایک بڑی جد و جہد تھی انذار کی, دعوت کی, پھر وہ دعوت و انذار کی جد و جہد جو ہے وہ مارکوں میں بدل گئی, بدر ہو رہی ہے, احد ہو رہی ہے, یہ سب معاملات ہو رہے ہیں. اس میں کس کے پاس اس کا موقع تھا کہ وہ ایک مجلس لگا کے بیٹھ جائے اور بیٹھ کے یہ کام کرے؟ یہ ہونا ہی حضور کے بعد تھا. حضور کے بعد ہوا, سب سے پہلے صحابہ کرام نے کیا, پھر تابعین میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے, پھر تبع تابعین میں ہوئے, یہاں تک کہ پھر ایک پوری روایت ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے. اس روایت کو یہ ہر جگہ قائم ہوگی, یہ مسیحیوں میں بھی ہوئی, یہ بدھوں میں بھی ہوئی, یہ ہندوؤں میں بھی ہوئی, یہ ہمارے یہاں بھی ہوگی. یہ روایت ہر حال میں قائم ہونی ہے, آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے جی.